السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں: اخذ الرایت زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحة فاصیب وعیناه تذرفان حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. رواه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے جنگ موتا اور مومنوں کی دینی ذمہ داریاں. جنگ موتا کا قصہ ایک عجیب سا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنگ زندگی، غزوات اور جنگیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی سربلندی کے لیے کی تھیں، ان میں سے جنگ موتا کا قصہ عجیب سا قصہ ہے. سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نصارہ کی طرف، کرسچنز جنہیں کہا جاتا ہے، نصارہ کی طرف اپنا ایک سفیر بھیجا توحید کا پیغام دے کر. تو نصارہ نے راستے میں اس سفیر کو ایک عربی نصرانی نے قتل کر دیا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سفیر کا نام جو ہے وہ سیدنا الحارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ ہے. تو شرحبیل بن عمرو الغسانی نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سفیر کو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے، اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی سفرا کو قتل نہیں کیا جاتا چاہے کافر کیوں نہ ہو. سفیر پیغام لے کے جاتا ہے، پیغام کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے الگ بات ہے، لیکن جو سفیر ہوتا ہے، جو پیغام لے جانے والا ہوتا ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا الغرض. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا، اور اس تیاری میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 امیر مقرر فرمائے. ہر جنگ میں ایک امیر ہوا کرتا تھا. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 امیر مقرر فرمائے. سب سے پہلے سید زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ من الصحابۃ اجمعین. اور یہ فرمایا کہ اگر سیدنا زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو پھر جو جھنڈا ہے، جو قیادت ہے، وہ سیدنا جعفر ابی طالب کی ذمہ ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر یہ قیادت کی ذمہ داری جو ہے یہ سید عبداللہ بن رواحہ کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ خود چلے مدینہ کے آخری حد تک، فرنس الوداع تک. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں. اور عجب بات ہے کہ 3 جو امیر ہیں، یہ بھی جب اب جا رہے تھے راستے میں ان کی آنکھیں بھی تر تھیں. الغرض 3000 کا لشکر شمال کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سفیر کو قتل کیا گیا اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ نصارہ قیصر نے, نصارہ کا جو بادشاہ ہے, انہوں نے 100,000 کا لشکر تیار کیا ہوا ہے اور عرب جو نصرانی تھے انہوں نے بھی 100,000 کا لشکر تیار کر کے ان میں شامل ہو گئے. تو 200,000 کا لشکر تیار ہو چکا تھا مشرکین کی طرف سے, نصارہ کی طرف سے. تو صحابہ نے مشورہ کیا, تینوں امرا نے مشورہ کیا. اب امیر ایک ہے, تین نہیں ہے, امیر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن ترتیب یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. تو مشورہ کے کیا کرنا ہے, کیونکہ شرعی حکم کیا ہے, اگر دشمن کی طاقت یعنی ایک مقابلے میں 2 تک کافر ہو تب تو مقابلہ کیا جاتا ہے, اس سے زیادہ ہو تو پھر لازمی نہیں, مقابلہ واجب نہیں ہوتا, جائز ہے کہ کوئی مومن جو مسلمان جو ہے وہ واپس چلا جائے. ایک رخصت ہے, ایک عزیمت ہے. رخصت ہے کہ واپس چلے جائیں, جنگ نہ کریں, اور عزیمت ہے کہ آگے بڑھ کے جنگ کریں. تو صدر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا, میری پیاری بات فرماتے ہیں کہ کس چیز سے ڈرنا ہے. جس چیز کے لیے گھر سے نکلے ہیں اب وہ سامنے ہمارا انتظار کر رہی ہے, شہادت کے لیے گھر سے نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے نکلے ہیں, اگر اب ہمیں نظر آ رہی ہے تو اب واپس پلٹنے کی سوچ کہاں سے آ گئی ہے, تو سوچنا کیا ہے اس کے بارے میں. اور اس چیز پر اتفاق ہو گیا کہ آگے بڑھنا ہے, واپس نہیں جانا. اور سب مومنوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ جنگ کرنی ہے. جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس جنگ میں ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس جنگ کی پوری خبر اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً دے رہے ہیں. جب علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اب جنگ کے دوران جو ہو رہا ہے کہ جھنڈا جو ہے, رایا جو ہے, کیونکہ شرعاً جنگ کے لیے, جہاد کے لیے امیر مقرر کرنا شرط ہے, لازمی ہے, اور اس کا جھنڈا بھی ہوتا ہے, اور جھنڈا نشانی ہوتی ہے, دین کی نشانی ہے, توحید کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے, جھنڈا بھی ہوتا ہے اور امیر بھی مقرر ہوتا ہے, اور پھر یہ امیر جو ہے جو سربراہ قائد ہوتا ہے اس لشکر کا, جنگ کا, جہاد میں, وہ مقرر کرتا ہے کہ آگے کی طرف کون ہوگا, پیچھے کی طرف کون ہوگا, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, گھوڑ سوار کون ہوگا, تیر انداز کون ہوگا, نیزے باز کون ہوگا, سب جو ہے یہ امیر مقرر کرنے ہوتے ہیں. اور ایک منظم طریقے سے جنگ کی جاتی ہے, کوئی افراتفری نہیں ہوتا کہ کوئی آگے سے لڑ رہا, کوئی پیچھے سے, کوئی اپنی مرضی سے, ایسے نہیں ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, اور اس ان شرع ضوابط کے مطابق, شروط کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فرماتے ہیں, اخذ الرایۃ زید فاصیب, جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, فاصیب, بس زید کو قتل کر دیا گیا, فاصیب. ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور جو کچھ مؤتہ میں ہو رہا ہے مدینہ کے شہر کے اندر وہ صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی آنکھیں تر ہیں, آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہہ رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب, ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فين سيدنا عبد الله بن رواحة كباد یہ جھنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ فتح عطا فرمائی ہے. ہوا کیا کہ سیدنا زید بن حارثہ، آپ یہ ہمیشہ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ جنگ کا محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، پوری جنگ اس کی گرد ہوتی ہے، اور دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جھنڈا گر جائے، جھنڈا گر گیا تو جنگ ختم ہو گئی، یعنی جس فریق کا جھنڈا گر جاتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں کیپٹل جس ملک کا فتح ہو جائے اس ملک کا فتح ہو جاتا ہے، وہ ملک فتح ہو جاتا ہے. الغرض سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی یعنی سختی کے ساتھ، شدت کو بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. پھر جھنڈا لیا سیدنا جعفر بن ابی طالب نے، اور انہوں نے بھی بڑی یعنی بہادروں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑی شدت کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو تھام لیا، بائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اپنے سینے سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو تھام لیا. اس طریقے سے اب کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن جھنڈا نہیں گرنا. اب یہ جھنڈا جو جانتے کیا ہے، یہ ہمارا دین ہے، دینی ذمہ داری، اور اس دینی ذمہ داری کا احساس دیکھیں کہ جان جا رہی ہے. جو جھنڈا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہ زمین پر نہیں گرے گا، جان چلی جاتی ہے تو کئی جانیں اس ایک جھنڈے پر قربان ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. پھر سیدنا عبد الرواح نے اس جھنڈے کو لیا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اب جھنڈے کو ایک اور شخص نے لیا، کیونکہ جنگ جو ہے ایک تھوڑا فاصلہ موقع بھی ہوتا ہے، جیسے آج بھی ہوتا ہے فاصلہ بھی ہوتا ہے، دونوں فریقین جو ہیں، دونوں لشکر جو ہیں، پھر ان کے جو یعنی زخمی ہیں ان کا علاج کرنا یا تھوڑا سا ریسٹ بھی ہوتا ہے، تو اس وقت میں اس وقفے میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، ہاتھ میں اٹھایا اور یہ کہا، مشورہ کیا کہ تم لوگ آپس مشورہ کر لو کہ جھنڈا کس کو دینا ہے. ایک روایت بھی آیا ہے تو سب کے مشورے سے سیدنا خالد بن ابی ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اس جھنڈے کو اٹھایا. اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے تاریخی کتابوں کے سیدنا خالد نے جھنڈے کو خود اٹھایا ہے، اور جو مومن تھے اس وقت مسلمان جو تھے سارے، سب کا اتفاق ہوا سیدنا خالد کی امارت پر. سیدنا خالد نے صرف جھنڈا نہیں اٹھایا بلکہ پوری جنگ کے نقشے کو بدل دیا. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خالد کے اسلام میں کتنا وقت گزرا تھا، صرف 5 مہینے. اب 5 مہینے کا مسلمان، اس کی اسلامی دینی عمر کتنا ہے؟ 5 مہینے. ہماری عمر دیکھ سکتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، 50-50 سال گزر چکے ہیں تقریباً. ہمارے دینی ذمہ داری دیکھیں اور 5 مہینے کے مسلمان کی دینی ذمہ داری دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے جھنڈا اٹھایا اس کی کیا حالت ہوئی ہے اور کس طریقے سے بے درد سے قتل کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. لیکن بہادری دیکھیں اور دینی ذمہ داری دیکھیں، جھنڈے کو اٹھایا اور پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جو دائیں طرف تھا بائیں طرف کر دیا، جو بائیں طرف تھا اسے دائیں طرف کر دیا، جو آگے تھا مقدم اسے پیچھے کر دیا، پیچھے والے کو آگے کر دیا اور آگے بڑھے میدان کی طرف. تو مشرکین نصارہ نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ مدینے سے کوئی مدد آئی ہے ان کے لیے، یہ وہ پچھلے لشکر نہیں ہے، یہ سب نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ دائیں طرف کے جو مقابلہ دائیں طرف والے کرتے وہ تو وہی تھے، چہرے بھی جانتے تھے ایک دوسرے، یعنی پہچان لیتے کہ کس سے لڑنا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو جب بالکل الٹ دیکھا، کوئی پہچاننے والا شخص نہیں تھا، بالکل ٹوٹل نقشہ بدل گیا تو ڈر گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دل میں رعب کو پیدا کر دیا. کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بڑی بھاری تعداد لشکر بھیجا ہے، اب ہماری خیر نہیں، تو ان کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے۔ پہلے تو وہ اپنے نمبر کو دیکھے، طاقت کو دیکھے، وہ اور یہ دیکھا کہ تین مرتبہ یہ جھنڈا یعنی کہ جو امیر ہو وہ یعنی ختم ہو چکے ہیں، اب جیت ہماری ہے، ہم نے میدان مار لیا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ دو لاکھ کے لشکر سے 3,000 مومنوں کو اس جنگ سے باہر نکال کر صحیح سلامت واپس مدینہ لے کے آنا، یہ فتح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جیسے کہ حدیث میں فتح اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کیے اس جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے ان کے ہاتھوں فتح کی ہے۔ فتح کیا تھی؟ کہ 2,00,000 کو قتل کر دیا؟ نہیں۔ اچھا، مزے کی بات دیکھیں، اب لشکر بھیجنے سے پہلے یعنی کچھ انسٹرکشنز تھی، خاص تعلیمات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ذرا سنیں، آج بھی لوگ جہاد کے نام پر کاروائیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کا طریقہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رحمت اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، رہنمائی اور نصیحت دیکھیں جنگ سے پہلے۔ فرماتے ہیں اغزو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من کفر باللہ، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھو جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے اور کفر کیا ہے۔ لا تغدروا ولا تغیروا، لا تغدروا، غدر نہ کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا امرأة، اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا کبیرا فاعلا، اور کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہ کرنا، ولا معزلا بصومعته، اور نہ کسی ایسے دین رہنما کو، پادری جو اپنی عبادت گاہ میں الگ ہے، جنگ میں شریک نہیں ہے، اسے بھی قتل مت کرنا، ولا تقطعوا نخلا، اور کسی درخت کو بھی مت کاٹنا، ولا شجرۃ، نہ کھجور کا درخت، نہ کسی اور درخت کو نہ کاٹنا، ولا تهدموا بناء، اور نہ کسی گھر کو گرانا۔ سبحان اللہ، میدان جنگ میں حسین زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، جب میدان جنگ میں پہنچو سب سے پہلے دعوت اسلام کی طرف دعوت دو، تاکہ بات یہ نہیں کہ اب صرف ہمارے سفیر کو قتل کیا، اس کو بدلے لینے کا نہیں لے آئے، ہم آئے ہیں کلمہ توحید لے کر، دین اسلام کا پیغام لے کر، اسلام کی طرف دعوت دو، اگر مان جاتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے تلوار ہے۔ یہ تعلیمات تھی، سبحان اللہ، اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہ 3,000 کا لشکر آگے چل بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، اپنے ایمان کے ساتھ، جیسے سید ابن رواحہ نے اس مشورے میں یہ فرمایا، ہم اپنی تعداد کو تو دیکھ رہے کہ کم ہے، لیکن ہم اپنے ایمان سے جنگ کرتے ہیں، ایمان کی طاقت سے ہم جنگ کرتے ہیں، ایمان اصل بنیاد ہے، تو ایمان کی بنیاد پر مومن ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ نمبر اور اسلحہ جو دوسرے نمبر پہ ہے، اگر ایمان کمزور ہے اور دین سے دوری ہے، اللہ کی نافرمانیاں عام ہے کسی معاشرے میں، ایسے معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا جہاں کی طاقت اکٹھی کر لے، سب سے بڑے نیوکلیئر پاور بھی اس کے پاس آ جائے، کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَى نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں، تو اہل ایمان کی نصرت ہوتی ہے۔ کافر مغلوب کب ہوتا ہے؟ کافر کو مغلوب کرنے کا راز جانتے ہیں؟ مومن کافر کیسے غالب ہوتا ہے، اس کا راز کیا ہے، آپ دیکھ لیں سورۃ الحشر میں، دیکھ لیں یہودی کیسے مغلوب ہو کر چلے گئے، یہاں تک اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کے گئے، جنگ بدر میں دیکھیں، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں، خصوصی طور پر جنگ احزاب، جنگ بدر اور سورۃ الحشر میں بدر النظیر یہودیوں کے ساتھ جو ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو لفظ ہیں، ایک جملہ قذف فی قلوبہم الرعب، مومن ہمیشہ کیسے غالب ہوتے ہیں؟ راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے. دشمن کافر جو ہمیشہ گھمنڈ میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے، اس کے پاس دنیاوی طاقت موجود ہے اور بھاری تعداد میں اس کے جو لشکر ہے، نمبر کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی اور مال دولت کے اعتبار سے، تو دنیاوی جو بھی طاقت اس کے پاس موجود ہے لیکن ایمان سے محروم ہے، کافر ہے. جو اصل بنیاد ہے، جو طاقت اصل ہے، جس کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے، غلبے کو جوڑ دیا، وہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن دنیاوی طاقت اس کے پاس ہے. دین کے اعتبار سے وہ زیرو ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. مومنوں کے پاس کیا ہے؟ مومنوں کے پاس ایمان ہے، اس لیے مومن کہا جاتا ہے. وہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، واللہ اس طاقت کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں. آپ دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہیں، جو غزوات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، جتنی بھی جنگیں ہیں، اہل ایمان نے اپنے ایمان سے جیتا ہے، غلبہ ایمان سے ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے سب سے دو سپر پاور جو تھی، کسرا کی مشرق میں اور قیصر کی مغرب میں، یہ کہاں گئی؟ سن 15 ہجری، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 15ویں سال، یہ دونوں سلطنتیں گر چکی تھیں سن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کتنی طاقتور قومیں تھیں یہ. اور دیکھیں کہ وجود، تاریخ وجود دیکھیں، کسرا کی سلطنت جو تھی، پرشین جو تھے، وہ 1000 سال پہلے تھے مسلمانوں کے. 1000 سال سے یہ سلطنت چلی آ رہی تھی، اس کی تاریخ دیکھیں. اور جو نصارہ تھے، قیصر کی جو سلطنت تھی، وہ 600 سال مسلمانوں سے پہلے کی تھی. اور 15 سال، یعنی اب یہ دیکھیں کہ سن 15 ہجری، یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے، سن 2 ہجری سے لے کے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سن 11 ہجری میں ہوئی. 10 سال، 2 سال یہ جنگ ہے، جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور سن عمر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد یہ دونوں سلطنتیں گر جاتی ہیں اور ان کا وجود تک نہیں رہتا. سبحان اللہ، کون سی طاقت تھی، کون سی ٹیکنالوجی تھی، کتنا بھاری اسلحہ تھا، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا، توحید، اتباع سنت، صحیح منہج، صراط مستقیم پر چلنا جانتے تھے، دین کو صحیح سمجھتے تھے، صحیح عمل کرنے والے تھے، دعوے دار نہیں تھے. اس زمانے، اس معاشرے میں دھوکہ بھی تھا، زنا بھی تھا، جھوٹ بھی تھا، بشر تھے ہماری طرح، غلطیوں سے ہوتی تھی. لیکن ہماری غلطیوں کو دیکھو، ان کی غلطیوں کو دیکھیں ذرا. ہم ایک غلطی کے بعد دوسری 10ویں غلطی کرتے ہیں، وہ ایک غلطی کے بعد فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، رب کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں. صدر معاذ قصے کو دیکھ لیں، زنا ہو گیا، طاہر یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پیارے 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 وسلم مجھے پاک کیجئے. کیسے پاک کیجئے؟ سنسار کر کے، پتھر مار مار کے مجھے قتل کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے. زندگی میں 1 مرتبہ زنا ہوا، صرف 1 مرتبہ، دل تنگ ہو گیا، پوری دنیا تنگ ہو گئی، زندگی تنگ ہو گئی، اور انہیں سنسار کیا گیا، ایک گناہ برداشت نہیں ہوا. سبحان اللہ. الغامدیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، ان سے بھی ذرا ہو گیا. لیکن ایمان دیکھیں آپ، ایمان کی طاقت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی خدمت حاضر ہوتی ہے، طاہر یا رسول، مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بھی زنا ہو گیا ہے، حاملہ ہے، واپس چلی جاؤ 9 مہینے تک، جب تک بچہ ڈلیوری نہیں ہوتی، بچہ پیدا نہیں ہوتا، بچے کو لے کے واپس آئیں، بچہ چھوٹا بھی دودھ پینے کی ایسی عمر ہے، جب تک فطام نہیں ہوتا، دودھ پلانے کی بھی مدت مکمل ہو 2 سال کی، تب تک نہیں ہو سکتا. 9 مہینے کا عرصہ، پھر 2 سال کا عرصہ، پھر لے کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کے ٹکڑے بھی دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اب بچہ جو ہے وہ خود کھانے کے قابل ہو چکا ہے. مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی سنسار کیا گیا, پتھر مار مار کے انہیں قتل کر دیا گیا. ایسے معاشرہ کبھی مغلوب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جن کا ایمان اتنی مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں بستا ہو, وہ کبھی مغلوب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, واللہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس سے سب سے بہترین معاشرہ اگر اس دنیا میں کبھی کسی زمانے میں تھا, یہ معاشرہ تھا. دیکھیں, ہر نبی کی اپنی قوم تھی, اور اس نبی کو اس قوم کی طرف خصوص طور پر بھیجا گیا, بس قوم کے لیے تھا. اس نبی کے صحابہ بھی تھے, اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین معاشرہ اسی نبی کا معاشرہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تمام جن انس کے لیے بھیجے گئے ہیں, تا قیامت پیغام جاری رہے گا. سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سب سے بہترین معاشرہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا. سب سے بہترین صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. بہتری کی بنیاد یا معیار کیا تھا؟ کس وجہ سے بہترین معاشرہ تھا؟ صحابہ کیوں سب سے افضل ہیں؟ سادات الاولیاء کیوں ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الصحابۃ اجمعین کیوں ہیں؟ سب سے افضل کیوں ہیں؟ ان کے پاس کیا ایسی خصوصیت تھی, کیا ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے افضل الناس, سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے. خیر الناس قرنی, خیر الناس قرنی, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, صحیح بخاری کی روایت جیسے آیا ہے. سب سے بہترین لوگ, خیر الناس, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر بعد میں آنے والا, پھر بعد میں آنے والا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں, جو پہلے تین صدیاں ہیں, یہ ہمارے سلف صالحین ہیں, گزرے سب سے بہترین لوگ. بہتری کی اساس کیا ہے؟ دین ہے, ایمان ہے, توحید ہے, سنت ہے, تقوی ہے, عمل ہے, دعویٰ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ہمارے معاشرے میں آج دیکھ لیں, دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی, دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی. بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, بیوی کی ذمہ داری ہے, جاب کی ذمہ داری ہے, پھر بچوں کی تعلیم ہے, ان کی پرورش ہے, پھر گھر کو چلانا بھی ہے, پھر ہمارے اور بھی جو مصروفیات ہیں, یہاں تک ہماری دوستی کی ذمہ داری بھی ہے, یعنی فضول وقت ضائع کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری, سب ذمہ داری ہیں ہماری. یہ موبائل بھی جو ہے نا, یہ اسمارٹ فون ہماری ذمہ داری بن چکی ہے. سونے سے پہلے ایک گھنٹہ لازمی اس کو بھی دینا ہے ہم نے, لازمی ایک گھنٹہ سونے سے پہلے, جب بہترین وقت ہوتا ہے رات کو ختم کرنے کا اذکار مسنونہ سے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے, واللہ کئی ایسے اچھے لوگ میں جانتا ہوں, اہل خیر ہیں, اہل الصلاح ہیں, اس مصیبت نے ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, رات کو سوتے تھے اذکار پڑھ کے سوتے تھے, اب سوتے ہیں جب تک واٹس ایپ پہ پورے میسج نہ دیکھ لیں, اور فیس بک میں وہ گھما گھما کے پورا 200-300-500 صفحے نہ دیکھ لیں, فضول چیزیں دیکھ کر ان کو نیند آ جاتی ہے. بس اذکار پڑھتے ہیں, ابھی اذکار بس تھوڑا سا دیکھ لوں, شیطان کا موقع دیتا ہے, وہ دیکھتے دیکھتے پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں, اذکار سے محروم. اگلے دن اچھا کرتے ہیں, ابھی کرتے ہیں, شیطان موقع نہیں دیتا. اور آپ یہ دیکھیں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا اجر ہے. جنت میں ایک درخت, ایک کھجور, اب کہنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا ملا؟ اللہ کا ذکر ہے, یہ ثواب الگ ہے. اللہ کا خاص احسان ہے کہ جنت میں ایک کھجور کا درخت ہے. کیسا درخت؟ یہ کھجور جو ہے, یہ دیکھتے ہیں, یہ والی نہیں, ایسی کھجور نہیں ہے. اس درخت کا سایہ جو ہے, اگر گھوڑ سوار سواری پر بیٹھ کے گھوڑے کو تیز دوڑائے تو 100 سال لگ جائے گا اسے سایہ کو پار کرتے ہوئے, 100 سال. ایک درخت ہے, کیسے ملا؟ سبحان اللہ کہنے سے. اور اس نے ہمیں کتنی ایسے درختوں سے محروم کیا ہوا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو استعمال مت کرو, صحیح استعمال کرو. اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, تفسیر پڑھنی ہے, کوئی درس سننا ہے, یا کوئی حدیث پڑھنی ہے, کوئی خیر عمل کے لیے آپ استعمال کرو. میسج بھیجنا ہے, چیٹ کرنی ہے, صحیح طریقے سے کسی کو نصیحت کرنی ہے, اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، بہترین طریقے سے اللہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائم رکھنا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. الغرض تو دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہونے کو آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ذمہ داری چھوڑ دیں آپ، بچے کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں، بیوی کوئی ذمہ داری، والدین کوئی ذمہ داری، رشتے داروں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس دینی ذمہ داری نبھاتے رہو، دنیا چھوڑ دو. کس نے کہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی میری زندگی میں کیا ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے کیا منصوبے بنائے ہیں فیوچر لائف کے لیے، مستقبل کے لیے. دیکھیں نا، بچوں کی ذمہ داری ہے تو بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سوچ فکر شروع ہو جاتی ہے، اس کی ابھی تعلیم ہے، پھر اس کی اگلی تعلیم ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو شادی پہلے ذہن میں آتی ہے، اس کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے، اور ایک ایک روپیہ اکٹھا کر دیتے جہیز کے لیے، جو کہ لعنت ہے. جہیز جائز نہیں ہے شرح، لیکن اس غلط چیز کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. اچھی تربیت، دینی تربیت، اللہ سے ڈرنے کی تربیت، جب بچی بڑی ہو جاتی ہے، گھر کیسے چلایا جاتا ہے، خاوند کے کیا حقوق ہیں، سسرال والوں کو کیا حقوق ہیں، بزرگوں کے کیا حقوق، یہ نہیں جانتے ہم. یہ ہمارے لسٹ پروگرام میں نہیں کہ ہم کیسے تربیت کریں. اور جو نہیں کرنا ہو تو جو شرع انجائز وہی ہم کرتے رہتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ رحم کرے، شادیاں کیسے ہوتی ہیں، بیاہ کیسے ہوتے ہیں، پہلے دن سے لے کے وہ آخر دن تک نافرمانی ہی نافرمانی ہوتی ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اور پھر اللہ رحم کرے جب یہی بیٹی گھر واپس آ جائے، طلاق لے کے پھر رونا ختم ہی ہوتا ہے. دیکھیں ظلم ہماری بیٹی پر، سب سے بڑے ظالم تم خود ہو، تم نے ظلم کیا اپنی بیٹی پر. اگر اچھی تربیت ہوتی، اللہ سے ڈرنے والی اس کو بناتے، صبر کی تعلیم دیتے، تقوی کی تعلیم دیتے، اور شادی بیاہ میں اپنے رب کو ناراض نہ کرتے، یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. اللہ کہتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، میرے ساتھ کیوں آئے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، کسی اور پہ نہیں ہوتا. اللہ سے ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، اور تمہیں اس لیے پکڑا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت بن جاؤ، اور مزید اگلی بیٹوں کی شادی میں ذرا قدم سنبھال کے بڑھانا عبرت کے لیے. اللہ کی حکمت ہے، سبحان اللہ. الغرض دنیاوی ذمہ داری ہماری ہم جانتے ہیں، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. جنگ موت میں ہم نے دیکھا ہے دینی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اپنے گھر کو چھوڑا، کئی سو میل کا سفر کیا، اپنی پوری دنیا اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک جھنڈا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم نے دیا، جان چلی گئی ہے، لیکن جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا. دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے گئے. 200,000 کا لشکر منتظر ہے، کتنی اس کی طاقت ہے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ دین کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے، دین کی سربلندی کی فکر ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کیسے پہنچانا ہے لوگوں تک، اس میدان میں اسلام کی دعوت دینی ہے. سبحان اللہ، آج کوئی میدان جنگ نہیں ہے، امن و امان قائم ہے الحمدللہ. آج اگر میرے سامنے کوئی نصرانی آ جاتا ہے، کیا میں دعوت دینے کے قابل ہوں؟ قابل ہوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھیں ذرا. نصرانی میرے آفس میں میرے ساتھ کلیگ ہے کام کرتا ہے، یا ہاسپٹل میں نرس ہے وہ کام کرتی ہے، یا راستے میں کہیں ملے، یا میرا پڑوسی جس روپ میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑوسی ہے میرا، آمنا سامنا ہوتا ہے، تحفے طائف بھی دیے جاتے ہیں، لیے بھی جاتے ہیں. اسلام کی دعوت اسے کبھی دی ہے؟ نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی ہے؟ کیوں پتہ نہیں کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، مجھے کیا پتہ ہے. کیونکہ ذمہ داری میری کہاں ہے؟ وہ ہے نا مولوی حضرات داڑھی والے، ان کی ذمہ داری وہ جانے، ان کا کام جانے. جناب تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ کھانے پینے، بچے پیدا کرنے، مرنے آئے ہو؟ یہ زندگی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہماری پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ فخر سے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اسی نتان کے کہتے ہیں. کاش اس جملے کے قدر بھی جانتے ہوتے، اور اس پر عمل بھی کرنا جانتے ہوتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ خیر کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے، جو اساس ہے جہاد کی، اساس بھی ایمان ہے، دعوت کی اساس بھی ایمان ہے. ایمان کیا ہے ہم جانتے ہیں. چلیں جی پھر ایمان پہ آ گئے. آج مولوی صاحب چھوڑنا نہیں ہے، کبھی جہاد پہ فساد پکڑ دیتے ہیں، کبھی دعوت پکڑ دیتے، اب ایمان پہ آ کے پکڑ لیا. ایمان کیا ہے جانتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا، کتنی مرتبہ ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، سنتے ہیں نا. یہ بھی نہیں سنتے جو خطبے میں سنا ہے کہ نہیں سنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں سنا، سورۃ الکہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اللہ دین عمل ذکر ہے کہ نہیں ہے، بار بار ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ. اہل ایمان کون ہے؟ وہ جو ایمان لے کے آئے. تو ایمان کیا ہے جو وہ لے کے آئے ہیں؟ کتنی مسلمان ہیں اس وقت، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان کی صحیح تعریف جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا جو موضوع ہے، مسئلہ جو ہے، والله اس پر 10 خطبے بھی کم ہیں، 10 خطبے کم ہیں، صرف ایمان کے لفظ کی بات میں کر رہا ہوں. ہم اس ایمان کے لفظ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان جو ہے، ایمان اس پر الگ سے خطبہ دوں گا، کبھی کئی خطبے انشاءاللہ. ایمان کی تعریف ہے، معنی کیا ہے؟ ایمان کے حصے بھی ہیں، شعبے جن کہا جاتا ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقص ساتھ کے ساتھ جو کم کر دیتے وہ بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں بعد کے ساتھ جو ختم کر دیتے ایمان کو، اور ایمان کے ثمرات بھی ہیں. اور ان سب میں خصوصاً جو پہلے 6 ہیں، اہل بدعت نے مخالفت کی اہل سنت کی. اب اگر میں یہ 6 چیزیں نہیں جانتا ایمان کے بارے میں، تو میں کیا میں اہل سنت والے کو ساتھ ہوں، اہل بدعت والے کو ساتھ ہوں؟ یہ بھی نہیں پتہ، بس مسلمان ہوں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جب موقع ملتا ہے، جب دل کرتا ہے پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیا ہوتی لیکن لوگ دیتے ہیں، میں بھی کبھی دے دیا کرتا ہوں. صدقات خیرات اور جو نفل صدقہ زکوٰۃ کوئی فرق جانتا نہیں ہے، بس دے دیتا ہوں. روزہ لوگ رکھتے میں بھی رکھ لیتا ہوں، کبھی 10 دن کبھی 20 دن، پورا رمضان آج تک نہیں رکھا، کبھی رکھ لیا کرتا ہوں. حج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حج بھی ہوتا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور صحت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کافی محنت مشقت کی ضرورت ہے. جب عمر آئے گی 60-70 سال میں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. یہ ارکان اسلام ہے. دینی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ ارکان اسلام اور نصب العین یہاں پہ ہونے چاہیے، یہاں پہ، اور جو ہی موقع ملے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. موقع سے کیا مراد؟ کلمہ توحید تو اساس، کلمہ شہادت وہ تو وہاں دل میں ہے اور ہمارے زبان قول و فعل میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے. نماز ہر مسلمان مرد عورت پر، عقل و بالغ پر فرض ہے، مرتے دم تک فرض ہے. جب تک عقل جاری ہے اور انسان زندہ ہے تو نماز فرض ہے مرد و زن پر. روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، بالغ ہے، عاقل ہے، شرطوں کے ساتھ مستطیع ہے، قادر ہے، اور اگر عورت وہ حیض سے پاک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے. زکوٰۃ ہے، شرطوں کے ساتھ فرض ہے، فقیروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صاحب مال ہو اور اس مال میں جو ہے نصاب تک پہنچ چکا ہو، 7.5 تولے سونا ہے یا 595 گرام چاندی ہے، یہاں تک اگر پیسہ پہنچا ہے اور 1 سال بھی گزرا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. حج اگر صاحب المستطیع ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. یہ ارکان اسلام ہے ہمارے. کیا ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کی جو مختصر تفصیل میں نے بتائی ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے پتہ نہیں ہے، ایمان کے کتنے حصے ہیں، شعبے ہیں، پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان تو 6 ہیں پتہ نہیں ہے. والله میرے بھائی، بعض لوگ جو ہیں ان سے پوچھے ارکان اسلام کتنی ہیں، کہتے ہیں 6 ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہے، یہ جہل مرکب ہے. کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہے، یہ جہل بسیط ہے. یہ جہالت یہ سمپل اگنورینس ہے، بسیط ہے، جو کہتے ہیں چار یا چھ یا سات یا آٹھ یا کیا ہے، جہل مرک پتہ بھی نہیں ہے، ارکان ایمان کتنی ہے پتہ نہیں ہے، کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایمان کو وہ چیزیں کون سی جو کم کر دیتی ہیں، اچھا ایمان کم بھی ہوتے ہیں بھی پتہ نہیں ہے، جو ایمان ختم کرے وہ کیا چیز، جناب آقا علیہ السلام اچھا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، جو جناب کو پتہ کس چیز کا ہے، کام کیسے کرنا ہے، دنیا کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، دنیا جہاں کی خبریں اس کے پاس ہیں، اور یہ موبائل فون کیسے استعمال کرنا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، گپے کیسے لگانی ہے، دنیا کیسے بسر کرنی ہے، اچھی ہو بری ہو جیسی بھی ہو، ذلت کو عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا گزارنا جانتا ہے، دین ہمارا کیا ہے، دینی ذمہ داری کیا ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ جناب وقت کب آئے گا، 10 سال کی عمر میں بچہ تھا، 20 سال میں لڑک پن کا جبیب زمانے، ابھی بھی بچہ ہے، 30 سال میں یار ابھی تو شادی کی ہے اس نے، تھوڑا موقع دو اسے، گھر بسانا ہے، 40 سال میں یار یہ بچے ہیں، دو چار بچے پالنے دو اسے، تربیت کرنے دو اسے، 50 سال میں ابھی تھوڑی سی عقل اسے آئی ہے، ابھی ذرا سوچنے کا موقع دے اسے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، بچے جوان ہوں گے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تھوڑا سا اور موقع دے دو، 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب یار گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب سوچنے کا موقع دو، انشاءاللہ ابھی یہ سدھر جاتا ہے، اور ابھی یہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، ابھی سوچنے کا ہے۔ کس نے کہا کہ 60 سال عمر تک پہنچیں گے یا 50 تک پہنچیں گے، اس سے بعد یا پہلے، موت کے فرشتے کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور پھر ابھی تک تمہاری دینی ذمہ داری کہاں تھی، یہ دنیاوی ذمہ داری تم 60 سال عمر تک تو کرتے رہے ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، اس پر کوئی بھی، اس کا کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا، عذر نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اسے 60 سال کی زندگی کی مہلت دی ہے، ابھی بھی وقت ہے وہ توبہ کرے، واپس پلٹے، اپنی دینی ذمہ داریاں دیکھے کیا ہیں، اور اپنے دل سے قبول تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اب ہو سکتا ہے کہ مزید موقع نہ ملے، کوئی عذر باقی نہیں اس کا۔ اگر کسی کو موت آ جاتی ہے 60 سال کی عمر میں، اور وہ اپنے رب سے دور ہے، یا کفر کی زندگی گزار رہا ہے، شرک کی زندگی ہے، یا بدعت ہے، یا نافرمانی کی زندگی ہے، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، کیا اب رب کو کیا منہ دکھائے گا وہ۔ آخر میں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، یہ امت ہماری ہے، یہ اسلام معاشرہ ہمارا ہے، دشمن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، بیرونی دشمن سے بڑھ کر اندرونی دشمن ہے، اہل بدعت والخرافات، اہل شرک اپنا کام کر رہے ہیں، اہل سنت پہلے قلیل تعداد میں ہیں۔ میں نصیحت پوری امت کے لیے ہے، پورے مسلم معاشرے کے لیے ہے، جو شرک میں مبتلا ہے شرک سے توبہ کر لے، جو بدعتی ہے وہ بدعت کو چھوڑ دے، توبہ کر دے، جو کسی اور نافرمانی میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے، دین کے قریب آ جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے، دینی ذمہ داری جو ہے اس سے پہلے سمجھے کہ ہے کیا، اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ واللہ اگر ہم لوگ اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، واللہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری حالت بدل جائے، یہ جو ذلت مسلط ہے ہمارے اوپر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلی اللہ علیکم ذلن لا ينزل حتى ترجع الى دینکم، جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس ذلت کو جب تک دین کو واپس نہیں پلٹو گے، یہ ذلت نہیں جائے گی جب تک کہ دین کی طرف واپس نہیں جائیں گے، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کی طرف واپس نہیں پلٹتے، کم سے کم جو فرائض ہیں فرائض کی ادائیگی میں، یہ جو ذمہ داریاں ہماری دینی، ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو واللہ ہماری کوئی بھی عزت نہیں ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ بیوی بچے ہیں، یہ اقتدار ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے جائیں گے۔ اور واللہ کئی ایسے مسلمان میں جانتا ہوں جن کے لیے ان کے یہ مال، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ بیوی، یہ بچے عذاب بن چکے ہیں، واللہ عذاب بن چکے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سعادت نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، توحید سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، دینی ذمہ داری سے دوری ہے. اس خوشی بھی جو بھاگ رہا ہے، ایک شادی کی ہے خوش نہیں، دوسری شادی کی ہے اس سے چار بچے، اس سے پانچ بچے، چار شادیاں کی ہیں سکون نہیں ہے، دس فیکٹریاں ہیں سکون نہیں ہے، بیس گاڑیاں ہیں سکون نہیں ہے، دنیا جہاں کے سیر سفر سیاحت کر چکے ہیں سکون نہیں ہے. جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے واللہ وہ اس کے قریب ہے، چاہے تو کسی جگہ کی طرف جانا نہیں ہے، کسی سے شکوہ کرنا نہیں ہے، کسی کی وسیلہ بنانا کے بغیر سچے دل سے توبہ کر لے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، واللہ اس کی زندگی بدل جائے. یہ بدسکونی، یہ ساری تکلیفیں، یہ عذاب اللہ تعالیٰ سے خوشی واللہ خوش میں بدل دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ذمہ داریاں سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی ذمہ داریوں کو صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.